الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم حاضرین آپ کے سامنے میں نے سورہ شمس کی آیات 7-10 تلاوت کی اور جس طرح آپ کو بتایا گیا ہے کہ موضوع ہے تزکیہ نفس تو یہ آیات براہ راست تزکیہ نفس سے تعلق رکھتی ہیں اور جس طرح ڈاکٹر عزیز ضیاء صاحب نے آپ کو بتایا کہ میں کوئی عالم دین نہیں ہوں ایک طالب علم ہوں دین کا اور تذکرے کے غرض سے یعنی میں انگریزی انگلش لٹریچر کا استاد ہوں اور اسی میں پی ایچ ڈی میں نے کیا ہے تو اسلام اور اس کا قرآن کا ایک طالب علم کی طرح ادنا علم رکھتا ہوں صرف آپ کے ساتھ اپنے خیالات شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ آیات تزکیہ نفس کے حوالے سے قرآن کی انتہائی بنیادی آیات میں سے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے نفس کا اور یہ سواہا کے بہت سارے تراجم اور تشریحات موجود ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ما جو ہے تو یہ من کے معنوں میں اللہ کی طرف ہے کوئی کہتا ہے کہ یہ نفس کی طرف ہے لیکن جو ترجمہ میں کروں گا وہ یہ ہے کہ نفس کی قسم اور جس طرح اللہ نے نفس کو بنیادی طور پر صحیح فطرت پر پیدا کیا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اور پھر اس نفس کے اندر یہ الہام ڈال دیا کہ کس طرح اس کو بہکایا جائے گا اور کس طرح اس بہکاوے سے اس نے بچنا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا یقیناً کامیاب ہو گیا جس نے اس نفس کو پاک کیا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا اور یقیناً ناکام ہو گیا جس نے اس نفس کی یہ جو ہے تصدیس دساہا اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو مٹی کے اندر چھپا کر رکھنا یعنی کوئی چیز ہے تو اس کو آپ مٹی کے اندر چھپا کر رکھ کے کہ اس کی اصلیت چھپ جائے یعنی اس کا عموماً تو ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ جس نے اس کو گمراہ ہونے دیا یا جس نے اس کو فسق و فجور میں مبتلا ہونے دیا لیکن اس کا جو مطلب ہے تصدیس اس کا کہ کسی چیز کو مٹی کے اندر چھپا کر رکھنا اب ان آیات سے جو بات نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ دو متضاد راستے ہیں انسان کے سامنے درمیان کا کوئی راستہ نہیں ہے یعنی یہ نہیں یا تو نفس کا تزکیہ ہوگا یا نفس جو ہے تو وہ دساہا میں چلا جائے گا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم نفس کا تزکیہ نہ کرے اور اس کو خراب ہونے اور تباہ ہونے سے بھی بچا کر رکھے یعنی تیسرا راستہ درمیان میں نہیں ہے ایک بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے دو یقین پیمانے بیان کیے ہیں جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ تزکیہ نفس جو ہے تو یہ کوئی سطحی ثانوی اس قسم کی چیز نہیں ہے کہ اگر ہمارا جی چاہے تو ہم کر دیں اگر نہ چاہے تو اس کے کوئی خاص اہمیت نہیں ہے اللہ تعالیٰ قد یقیناً افلح کامیاب ہو گیا من زکاہا جس نے نفس کا تزکیہ کیا یعنی یہ کامیابی کا معیار ہے کہ یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے نفس کا تزکیہ کیا اور جس نے نہیں کیا وہ یقیناً ناکام ہو گیا تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں بلکہ یہ انسان کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار اس پر ہے دوسری بات یہ ہے کہ یعنی یہ دو راستے ہیں درمیان کا کوئی تیسرا راستہ نہیں کہ ہم نفس کا تزکیہ بھی نہ کریں اور اس کو تباہ ہونے سے بھی بچائیں اب یہ تزکیہ چیز کیا ہے اور نفس کیا چیز ہے نفس एक बहुत यानी मुख्तलिफ हवालों से ये एक बहुत मुतनव्वे और मुश्किल किस्म का की इस्तिलाह बन गई है, लेकिन कुरान इसको जिन मानों में इस्तेमाल करता है इसका मतलब है कि इंसान का पूरा इख्तियारी वजूद, कि हमारी जात का वो पूरा हिस्सा कि जिसमें इख्तियार भरा हुआ है, जो इंसान को मायल कर सकता है, कायल कर सकता है, आमादा कर सकता है और जो अमलन सब कुछ कर सकता है। यानी आदम अलैहिस्सलाम के लिए, इंसान के लिए खलक़कुम मिन नफ्स वाहिदतिन व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा, यानी इंसान के पूरे वजूद के लिए, यानी नफ्स जो है एक इंसान के पूरे वजूद की तरफ भी इशारा करता है। तो हम इसकी तफसीलात में जाए बगैर इसको इन मानों में लेंगे कि इंसान का पूरा इख्तियारी वजूद ये उसका नफ्स है। अब इस इख्तियारी वजूद के दो बुनियादी हिस्से हैं, एक हिस्सा है रूह और एक हिस्सा है जिस्म। ये दो वाज़ह हिस्से हैं कि जिसमें इंसान बुनियादी तौर पर तकसीम है। रूह उलूही है और जिस्म मादी है। जब हम फलसफे में जाते हैं या माबादु तबियात मेटाफिजिक्स में जाते हैं, फिलॉसफी में, लिटरेचर में, इन चीज़ों में हम चार हिस्से इसके समझते हैं इंसानी वजूद के, यानी सोल और स्पिरिट, माइंड, हार्ट एंड बॉडी। यानी उमूमन इसके चार हिस्से कि रूह जो है सोल, विच इज द होम ऑफ ऑल बिलीफ्स एंड कन्विक्शंस, माइंड इज द होम ऑफ आइडियाज एंड थॉट्स, हार्ट इज द होम ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस, एंड बॉडी इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शंस। यानी ये चार हिस्से, लेकिन इनमें दो हिस्से ऐसे हैं, रूह के जो प्योरली डिवाइन है, यानी खालिसतन उलूही है। अल्लाह ताला इंसान के बारे में वनफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही आदम अलैहिस्सलाम की, ये अल्लाह का की तरफ से यानी उलूही हिस्सा है इंसान का। जिस्म जो है ये खालिसतन मादी हिस्सा है इंसान का। ये जो दिमाग और दिल है इनका मादी वजूद भी है और इनका उलूही आसास भी है, यानी इनका ताल्लुक दोनों से है। यानी आप इसको देख भी, रूह को तो आप देख नहीं सकते, यानी मेडिकल में तो आप किसी को दिखा नहीं सकते कि रूह का ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन दिमाग जो है कि जो जहन उसी से होता है, और दिल जो है तो ये मादी भी है और ये किसी हद तक रूहानी भी है। इसलिए यहां पर चूंकि दिल और दिमाग और ये सारी तफसील रेलिवेंट नहीं है, तो इसको छोड़े बगैर हम इंसान के जो दो बुनियादी हिस्से हैं, रूह और जिस्म। अब रूह और जिस्म का मुकाबला हमेशा रहता है बर्तरी के लिए कि लीडिंग रोल किसका होगा, और ये इंसानी जिंदगी इसी रूह और जिस्म के कश्मकश का नाम है। लेकिन इस कश्मकश को हम एक दूसरे एंगल से लेंगे, वो है लतीफ और कसीफ का कश्मकश। रूह लतीफ है, सॉफ्ट है, जिस्म कसीफ है, डेंस है। अब इंसान की सारी ताकत लताफत से आती है और इंसान की सारी कमजोरी या कसाफत की पैदावार है। अगर आप देखें अल्लाह के नामों में से वो नाम कि जिसका कुरान में भी कई बार तज़किरा हुआ है, वो लतीफ है। अल्लाह के नामों में लताफत वाले नाम बहुत सारे हैं, लेकिन आपको कसाफत वाले नाम कहीं किसी नाम में ये नहीं कि अल्लाह का वजन इतना ज्यादा है, अल्लाह का हुजम इतना ज्यादा है, अल्लाह फिजिकली, बल्कि सारी जो क्वालिटीज है वो बुनियादी तौर पर लताफत, यानी ये अकबर, कबीर, अजीम, आजम, ये नाम जो है तो ये कसाफत की तरफ नहीं जाती, ये क्वालिटीज एट्रीब्यूट की तरफ जाती है। और ये एक बहुत खूबसूरत किताब है, बहुत पढ़ने के लायक। मैंने जब उसको पहली बार देखा, ये कारी मोहम्मद तैयब जो दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम थे, उन्होंने लिखी है इस्लाम और साइंस। इस मौजू पर बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी है, और जब मैंने पहले देखा एक छोटा सा वो पैम्फलेट है कि बहुत, यानी आप इसको, और वो एक लेक्चर उन्होंने एक यूनिवर्सिटी में दिया, यूनिवर्सिटी में साइंस फैकल्टी में उन्होंने एक लेक्चर दिया, फिर उसको किताबी शक्ल में, उसमें उन्होंने बड़ा खूबसूरत, बहुत खूबसूरत अंदाज में इस्लाम का जो साइंटिफिक, उन्होंने स्टार्ट इस तरह लिया है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि अल्लाह ने जब जमीन को पैदा किया तो ये जमीन लर्जश में थी, ये हिल रही थी, तो अल्लाह ने इसको इस्तेहकाम देने के लिए इस पर मेघ गाड़ दिए। वह खलकना अल-जिबाल अवतादा, कि ये जो पहाड़ है ये जमीन पर मेघ लगाए गए हैं। तो ये पहाड़ तो फरिश्तों ने कहा कि या अल्लाह ये पहाड़ तो बहुत मजबूत है, ये पत्थर से बने हैं, तो इन पहाड़ों इन पत्थरों इन चट्टानों से ज्यादा मजबूत भी कोई चीज है? तो अल्लाह ने कहा कि हाँ लोहा है। और फरिश्तों को वो मंजर दिखाया गया कि किस तरह लोहे के जोर से इन पहाड़ों को इन पत्थरों को टुकड़े टुकड़े किया जाता है। तो फिर फरिश्तों ने पूछा कि ए अल्लाह क्या इस लोहे से भी ज्यादा ताकतवर कोई चीज है? तो अल्लाह ने कहा कि हाँ आग है। और फिर उनको वो मंजर दिखाया गया कि किस तरह लोहे को फौलाद को आग में पिघलाया जाता है। तो उन्होंने कहा कि या अल्लाह इस आग से भी ज्यादा ताकतवर कोई चीज है? तो अल्लाह ने कहा कि हाँ पानी है। फिर उनको दिखाया गया कि किस तरह पानी जो है वो भड़कती हुई आग को बुझा सकती है। फिर उन्होंने कहा कि क्या इस पानी से भी ज्यादा ताकतवर कोई चीज है? तो अल्लाह ने कहा कि हाँ हवा है, कि हवा जब ये सोनामी आता है तो ये हवा पानी को सबको अपने समंदरों का रुख बदल कर रख देता है। तो उन्होंने कहा कि या अल्लाह क्या इस हवा से भी ज्यादा ताकतवर कोई चीज है? तो उन्होंने कहा कि हाँ मुसलमान बंदे मोमिन की रूह या जागती जमीर, ये इससे भी ज्यादा ताकतवर चीज है। यानी जब मुसलमान के अंदर जिंदा रूह होती है या जागी हुई जमीर होती है वो इससे भी ज्यादा ताकतवर है। फिर उन्होंने इससे ये वो निकाला है नुक्ता कि जो चीज जितनी सॉफ्ट होगी उतनी वो ताकतवर होगी। अब साइंस ने भी ये साबित किया है, हो सकता है कि मुस्तकबिल करीब में सिर्फ सॉफ्ट फॉर्म में चीजें हों, यानी आप सिर्फ पासवर्ड हवा में दे दे और आपके सामने स्क्रीन, ये बहुत करीब की बात होगी, यानी मुझे नहीं लगता कि ये बहुत दूर की बात होगी, कि ये हार्ड हार्ड चीजें जो है वो शिकस्त खा रही है, हार्ड चीजें शिकस्त खा रही है, हार्डवेयर जो है वो खत्म हो रहा है और सॉफ्टवेयर सॉफ्ट फॉर्म जो है वो हावी हो रहा है। तो जितनी कोई चीज सॉफ्ट होती है उतनी वो ताकतवर होती है। अल्लाह के नाम के साथ कि लतीफ उन खबीर, कि अल्लाह सॉफ्ट लतीफ है, लतीफ चीज ये रोशनी जो है ये लतीफ है तो ये हर जगह आ सकती है, आप इसको नहीं रोक सकते। जो चीज जितनी लतीफ होती है वो उतनी उसको नहीं रोका जा सकता, वो हर जगह पर। तो रूह लतीफ है, जिस्म कसीफ है। अब जब इंसान लताफत की तरफ बढ़ता है तो वो ताकतवर होता है, जब वो कसाफत की तरफ बढ़ता है तो वो कमजोर हो जाता है। यानी ये जो हमारी जिस्म का लतीफ हिस्सा है वो अल्लाह ताला से राबिते का और अल्लाह ताला से रोशनी लेने का जरिया है रूह। जो हमारा जिस्म है ये शैतान के लिए हमला करने का सबसे आसान जरिया है। लताफत अल्लाह से राबता रखने और रोशनी के हुसूल का जरिया है, जबकि कसाफत जो है ये शैतान के नुफूज का जरिया है। अब इंसान दोनों में ये कश्मकश जारी रहता है और इस कश्मकश का इख्तियार अल्लाह ने दिया है। मैं इसकी तरफ आऊंगा, कुरान में इसका जिक्र है कि अल्लाह आजमाइश इसके बगैर हो नहीं सकती कि कसाफत को बहुत खूबसूरत बनाकर पेश किया जाए। यानी कसाफत को पुरकशश बनाए बगैर वो आजमाइश नहीं हो सकती कि जो अल्लाह के जेर नजर है, जो अल्लाह को मतलूब है। लेकिन इस्लाम जो है ये इंसानी जिस्म के कसीफ हिस्से को खत्म नहीं करता। यानी ये इस्लाम की एक इम्तियाजी खसूसियत है कि इस्लाम कसीफ हिस्से को खत्म नहीं करता, कसाफत से नफरत नहीं करता, बल्कि कसाफत को लताफत के ताबे बनाकर रख देता है, उसको लतीफ रूह का एक कार आमद आला बनाकर रख देता है। ये इस्लाम की एक इम्तियाजी खसूसियत है। इस्लाम जिस्म की बुनियादी जरूरियात को पूरा करने का हुक्म देता है। نہ صرف یہ کہ اجازت دیتا ہے بلکہ حکم دیتا ہے کہ انسان پر اس کے جسم کا حق ہے، جسم کے جائز بنیادی ضروریات کو پورا کرنا اس کا اسلام نے حکم دیا ہے، اور اسلام نے اس کا دائرہ بھی وسیع کیا ہے، یعنی جسم کی ضروریات کا اتنا وسیع دائرہ آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا جو حضرت عمر فاروق کے دور میں ڈیفائن ہوا تھا کہ ایک انسان کی بنیادی ضروریات کیا ہے۔ یعنی یہ سوشلزم کمیونزم نے 19ویں صدی کے آخر میں اور 20ویں صدی کے آغاز میں تین چیزوں کو ڈیفائن کیا تھا کہ جس کا نعرہ بہت لگتا تھا کہ روٹی کپڑا مکان، اسلام نے 6 چیزوں کو ڈیفائن کیا کہ جس میں علاج، شادی اور سواری یہ چیزیں بھی شامل تھی کہ یہ بھی انسان کی بنیادی ضروریات میں ہیں۔ یعنی جسم کی یہ بنیادی ضروریات ہے جن کو پورا کرنے کا، اوکے یہ سواری والا تھوڑا سا یعنی متنازع ہے کہ یہ بنیادی ہے یا نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ علاج، میڈیکل کیئر اور جائز طریقے سے جنسی اس کے تسکین کا حصول شادی کی صورت میں، نکاح کی صورت میں، یہ بھی بنیادی ضرورت میں اسلام نے، تو یہ جسم کی بنیادی ضروریات ہیں جس کو اسلام پورا کرنے کا حکم دیتا ہے، لیکن خواہشات کی غلامی سے روکتا ہے، اور خواہشات کی غلامی اس وقت کہ جب ان ضروریات سے ہٹ کر انسان مادیت کے چکروں میں پھنس جائے۔ اور اس کی 4 صورتیں ہیں جو دولت، طاقت، شہرت اور شہوت، ان 4 صورتوں میں ان کا وجود ہوتا ہے۔ جب انسان کے اہداف یہ 4 یا ان میں سے 1 یا ان میں سے 2 یا ان میں سے 3 یہ بن جاتے ہیں، پھر اس انسان کے نفس کی تصدیق ہوتی ہے، پھر اس کو اپنے آپ پر قابو نہیں رہتا، پھر وہ تزکیہ نفس کے راستے سے دوسرے متضاد راستے پر چلا جاتا ہے۔ جب طاقت کہ میں طاقتور بن جاؤں، اتنا طاقتور بن جاؤں کہ دوسروں کو اپنے تابع بنانے کے بغیر میرے لیے کوئی چارہ نہ ہو، یعنی یہ امام خمینی کہ اس کو اگر آپ پڑھے تو اس نے یعنی یہ ایران میں جس طریقے سے وہ تبدیلی لے کر آیا تو اس کا وہ یہ تھا کہ 2 قسم کے انسان ہے، ایک مستضعفین ہے، ایک مستکبرین ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے انسانوں کو ایک خاص دائرے میں پیدا کیا، ایک لائن میں پیدا نہیں کیا کہ ایک لائن میں اور ایک لائن میں نہ کبھی انسان کھڑے ہو سکتے ہیں کہ سب ایک جیسے ہو، سب کی ضروریات ایک جیسے ہو، سب کی آمدنی ایک جیسے ہو، سب کی اخراجات ایک جیسے ہو، لیکن انسانیت کا اپنا ایک خانہ ہے، ایک انسان اس میں اوپر ہوگا، دوسرا نیچے ہوگا، لیکن نہ کسی انسان کو اتنا بڑا بنایا جائے کہ وہ انسانیت کے دائرے سے اوپر جا کر الوہیت کے دائرے میں داخل ہو جائے، نہ کسی انسان کو اتنا کمزور اور بے بس کیا جائے کہ وہ انسانیت کے دائرے سے نیچے نکل کر حیوانیت یا جمادات کے دائرے میں چلا جائے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس کے لیے کہ ایک انسان اوپر چلا جائے لازماً وہ دوسرے انسان کو نیچے پش کر کے جمادات کے دائرے میں لے جائے گا، اس کے بغیر وہ اوپر جا ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کی وہ تعظیم کون کرے گا، اس کی تعریف کون کرے گا، اس کی خوشامد کون کرے گا، اس کی ناجائز اطاعت کون کرے گا اس کے لیے۔ تو اس کا یہ تھا کہ ہم یعنی کہ جو تبدیلی ہم لانا چاہتے ہیں اس کا وہ کیا ہوگا کہ جو اوپر چلے گئے ہیں انسان ہے اور الوہیت کے دائرے میں چلے گئے ہیں ان کو واپس انسانیت کے دائرے میں زبردستی لایا جائے، اور جو انسان ہے ان کو زبردستی دھکیل کر جمادات اور حیوانات کی اس میں لایا گیا ہے، ان کو واپس اٹھا کر انسانیت کی اس میں لایا جائے، کہ مستکبرین کو نیچے لانا، مستضعفین کو اوپر اٹھانا۔ تو یہ انسان جب طاقت کے نشے میں آ جاتا ہے، پھر اس کے سامنے یہ سورہ بقرہ کہ ایک رکوع میں اللہ تعالیٰ جب ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے مکالمے کا ذکر کرتا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میرا رب وہ ہے نمرود سے کہ جو زندگی اور موت دیتا ہے، اس نے کہا کہ میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں، اور ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اس نے ایک ایسے شخص کو کہ جو بالکل بے گناہ تھا ویسے راہ جاتے آدمی کو پکڑ کر اس کو پھانسی دی، اور ایک آدمی کے جس کو پر پھانسی کا وہ ہو چکا تھا اس کو چھوڑ دیا کہ دیکھے قال ابراهيم ان الله ياتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. تو اس کے جواب میں اس نے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال, کیونکہ اس نے پہلے کہا کہ میں بھی رب ہوں, میں تو میں بھی کر سکتا ہوں زندگی اور موت دینا, دیکھو میں نے یہ کیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, تو اس کو مغرب سے نکال کر دکھا. فبہت الذی کفر, تو وہ کافر لاجواب اور حیران اور پریشان ہو کر رہ گیا. اب کیوں ہو رہ گیا؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. اب عموماً تو مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ وہ اس لیے کہ وہ تو سورج کو مغرب سے نہیں نکال سکتا تھا, اس لیے وہ لاجواب ہو کر رہ گیا, اس لیے وہ پریشان ہو گیا, بہت پریشان ہو گیا. تبہیت یعنی جب انسان بالکل لاجواب اور حیران اور پریشان, اس سے کچھ بن نہیں پاتا. اب لیکن کچھ مفسرین نے اس کا بہت خوبصورت اور یہ سب سے زیادہ یعنی جو دل کو لگتی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس لیے نہیں, اس کے پہلے جواب میں کون سا لاجک تھا کہ دوسرے جواب میں نہ ہوتا. یعنی پہلے جو کام اس نے کیا تو زندگی اور موت دینا وہ تھا, یعنی پہلے سوال کا اس نے کون سا منطقی جواب دیا. دوسرے کا جواب تو دینا نسبتا آسان تھا, وہ کہتا کہ مشرق سے میں نکالتا ہوں تو آپ کا رب مغرب سے نکال لے, یہ مشرق سے تو میں نکالتا ہوں, میں رب ہوں. وہ کہتا ہے کہ وہ اس لیے پریشان ہو گیا کہ جب طاقت کے نشے میں سرشار کسی آدمی کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کمزور میری طاقت سے نہیں ڈرتا, تو اس سے زیادہ پریشانی کا مرحلہ اس کے لیے اور کوئی نہیں ہوتا. ہم نے اپنی تاریخ میں بھی دیکھا ہے, یعنی جب کوئی عامر کسی کو, کوئی چیف جسٹس ہو, کوئی ہو, جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ نہیں ڈرا مجھ سے, پھر اس کی پریشانی دیدنی ہوتی ہے, کیونکہ طاقتور ہمیشہ یہ سمجھتا ہے کہ جو کمزور ہوتا ہے وہ میرے طاقت سے ڈرے گا. وہ کہتا ہے کہ نمرود اس لیے پریشان ہو گیا کہ اس آدمی کے سامنے میں نے اپنی طاقت کا بے دریغ مظاہرہ کیا, یہ پھر بھی مجھ سے سوال کرتا ہے, اب اس کا میں کیا علاج کروں. یعنی یہ آدمی, اس طرح کے لوگ اگر پیدا ہونے لگے کہ جو طاقت سے نہیں ڈرتے, جن کی کثافت پر ان کی لطافت غالب ہوتی ہے, تو اس لیے کثافت انسان کی تمام کمزوریوں کی جڑ ہے. یہ انسان کو دولت کا نشہ, طاقت کا نشہ, شہرت کا نشہ اور شہوت, کہ وہ نفسانی خواہشات کا اور شہوت کا غلام بن جائے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا رب بنایا ہوا ہے؟ یعنی ایسے لوگ بھی ہیں. تو اب شیطان جو ہے وہ انسان کی بنیادی ضروریات کے ذریعے اس کو بہت کم بہکاتا ہے. آپ نے بہت کم لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جو اس لیے غلط راستے پر چلتے ہیں کہ ان کی بنیادی ضروریات پوری نہیں ہوتی. بہت کم آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی آدمی اس لیے کرپشن کرتا ہے کہ اس کے پاس بنیادی ضروریات پورے کرنے کے پیسے نہیں ہے. بہت کم آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی ایسا انسان جو ہے تو وہ اخلاقی گراوٹ میں مبتلا ہے کہ جس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہے کہ وہ جائز ذرائع سے اپنی جنسی تسکین کر سکے. بہت کم آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی ایسا آدمی جو ہے وہ طاقت, مزید طاقت حاصل کرنا چاہتا ہے کہ اس کے لیے اتنی طاقت نہیں کہ وہ اپنے خاندان کو کنٹرول کر سکے یا اپنے بنیادی وسائل. یہ چیزیں ہیں, یہ چار چیزیں کہ جن کے ذریعے انسان کو ہمیشہ شیطان گمراہ کرتا ہے. آپ انسانوں کے, تمام انسانوں کے جد امجد آدم علیہ السلام کو دیکھیں. اب آدم علیہ السلام کو شیطان نے کس طرح بہکایا؟ اس طرح تو نہیں کہ وہ بھوکا تھا. یعنی اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ یہ جنت میں جو کچھ آپ کا جی چاہے کھائے. فَكُلُوا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ, صرف اس ایک درخت کی طرف مت جانا, باقی جو بھی تمہارا جی چاہے تو جی بھر کر کھاؤ. تو انہوں نے یہ نہیں تھا کہ بھوک کی وجہ سے, پیاس کی وجہ سے, بلکہ اس لیے کہ شیطان نے کہ اس طرح تم اگر تم اس درخت کا وہ کھاؤ گے تو تم بھی رب بن جاؤ گے, تم بھی دائمی ہو جاؤ گے, ہمیشہ کے لیے لافانی ہو جاؤ گے, یعنی طاقت. تو ہمیشہ یہ چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے انسان, شیطان جو ہے وہ ہمیں بہکاتا ہے. اب تزکیہ نفس کا سادہ مفہوم یہ ہے कि इंसान कसीफ को लतीफ का ताबे बना दे। इस्लाम ये नहीं चाहता कि हम जिस्म को कमजोर करें। ये इस्लाम की बहुत बुनियादी इम्तियाजी खसूसियत है। आप बाकी मजाहिब को देखें और बाकी फलसफों को देखें कि जो भी रूहानियत को ताकतवर करने का दावा करते हैं, आप क्रिश्चियनिटी को देखें, ईसाइयत में जो राहिब बन जाता है, जो राहिबा बन जाती है, जो मजहब की तरफ, उन्होंने वो शादी नहीं करते, वो दुनिया से कट कर रह जाते हैं, वो अपने जिस्मों को दबा कर रखते हैं, जिस्मानी ख्वाहिशात को दबा कर रखते हैं, जिस्मों को कमजोर करके रख देते हैं। आप बुद्ध मत को देखें, आप हिंदू मत का जो वर्षन गांधीज्म के फॉर्म में हमारे सामने मौजूद है, यानी गांधी का नाम तो मोहनदास था, इसको ये महात्मा किसने कहते हैं? महा कहते हैं बड़ा, आत्मा रूह, महा आत्मा, कि जिसने अपने रूह को बड़ा करके रख दिया था और इसके लिए उसने जिस्म को कमजोर करके रख दिया था। उसको आप देखे, वो कपड़े नहीं पहनता था, खाना नहीं खाता था, इसलिए कि जिस्म को कमजोर किए बगैर, जिस्म को खराब किए बगैर, जिस्म को ख्वार किए बगैर रूह की बालिदगी नहीं हो सकती। अब इस्लाम ये नहीं चाहता। इस्लाम आपको चाहता है कि आपका जिस्म, मुसलमान को उसने हुक्म दिया है कि वो अपने जिस्म को भी बेहतरीन हालत में रख के अपनी जिस्मानी कुव्वतों और सलाहियतों को अपनी रूहानी जो है उसकी आसूदगी के लिए इस्तेमाल करें। रूह के मकासद जिस्म ही के जरिए हासिल होंगे। तो इस्लाम ये नहीं चाहता, लेकिन इस्लाम ये चाहता है कि नीड और ग्रीड में एक लाइन हो। और ये वो आदमी वाकई हिकमत वाला है कि जो नीड और ग्रीड, जरूरत और हिरस के दरमियान ये सही लकीर, सही जगह पर खींचने में कामयाब हो गया। जो जरूरत को हिरस नहीं कहता और हिरस को जरूरत नहीं कहता, ये हिकमत की मेराज है। जिस आदमी ने ये सही जगह पर ये लकीर खींची, उसकी जिंदगी जो है वो हमेशा मिसाली होती है। अब जिस तरह मैंने कहा कि रूह जो है ये हमारे दायमी हवालों का नकीब है, हमें हमारे जो यूनिवर्सल एटर्नल लिंक्स है वो याद दिलाता है रूह, क्योंकि रूह जो है वो लाफानी है। इस तरह लाफानी नहीं यानी लाजवाल, तो अल्लाह की जात है, लेकिन रूह को अल्लाह ने जब एक बार पैदा किया है तो वो फिर फानी नहीं होता। और ये तमाम अरवाह यानी कुरान को अगर हम पढ़े तो तमाम अरवाह को अल्लाह ने पहले से पैदा किया हुआ होता है। कुरान में है कि अल्लाह ने तमाम अरवाह से पूछा, अलस्तु बिरब्बिकुम, यानी सब अल्लाह के हाथ पेश हो चुके हैं तमाम अरवाह, वहां अल्लाह के साथ उनका मुकालमा हो चुका है। अल्लाह ने उनके सामने अपनी कुदरत के जलवे रखे और उनसे पूछा कि क्या तुम अब याद रखोगे कि मैं तुम्हारा रब हूं? इन्होंने कहा कि हाँ हमें याद रहेगा। अलस्तु बिरब्बिकुम, कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? कालू बला, उन्होंने कहा कि क्यों नहीं? इसलिए कि फिर दुनिया में जाकर मुझे भूल मत जाना। ठीक है, और एक शख्स ने यह सवाल पूछा था, ये एक लीड्स यूके में एक जगह पर एक प्रोग्राम था, तो उसने कहा कि मैं मुझे तो नहीं याद, यानी वो कोई यानी बिगड़ा हुआ मुसलमान था बराए नाम जो है, उसने कहा कि मुझे तो नहीं याद कि मैंने अल्लाह से ये वादा किया है, मुझे तो याद नहीं। मैंने कहा कि सिंपली कि आपको अपनी पैदाइश याद है, जब आप पैदा हुए थे तो क्या था आपको याद है? जब आप पैदा हो गए तो कौन कौन थे, किन के सामने, कहां आप पैदा हो गए, किसी ने क्या कहा आपकी पैदाइश पर? उसने कहा कि नहीं। तो मैंने कहा कि क्या इससे यह मतलब निकलता है कि आप पैदा ही नहीं हुए हैं? यानी आपको अपनी पैदाइश इस दुनिया में आना याद नहीं, तो इससे पहले किस तरह आपको चीजें याद हो सकती है कि किसी इंसान को भी कि जब मैं पैदा हुआ तो कौन बैठे थे, कौन खड़े थे, किसने क्या कहा, कौन हंसा, कौन रोया? तो ये अल्लाह ताला ने तमाम अरवाह से ये वादा लिया आलम अरवाह में, और तमाम अरवाह अल्लाह को जानती है। वह नफ्सि व मा सवाहा, कि अल्लाह ने तमाम अरवाह को सीधी फितरत पर एक वादा लेकर कुछ जलवे दिखाकर भेजा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल अरवाह जुनूदुम मुजन्नततुन, कि ये अरवाह जो है दे आर इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडिंग बटालियन, यानी ये जो है तो ये एक खड़ी फौज है। जब किसी की वो जिस्मानी ढांचा यहां पर बनता है तो अल्लाह उसको आसमान से उस रूह को उतार देता है, یعنی جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو مجھے بالکل وہ, یعنی ہم تو لٹریچر کے لوگ ہیں, یعنی یہ شاعری اور ڈرامے پڑھاتے ہیں اسٹوڈنٹس کو, تو مجھے اس کے ساتھ وہ چیز یاد آ گئی کہ جب یہ پیراشوٹ کے ذریعے لوگ ہیلی کاپٹر سے اترتے ہیں, کہ جب ایک کی باری آتی ہے تو وہ اترتا ہے, اس کے بعد دوسرے کی باری, اس کو ہم امیجری کہتے ہیں, اوکے, انگلش لٹریچر کی زبان میں. تو وہ امیجری مجھے کہ بالکل اسی طرح یہ ارواح جو ہے, ارواح پہلے سے تیار ہے, جب اس کا انسانی سانچہ بنتا ہے, مادی سانچہ, تو اللہ روح کو ادھر سے اتار دیتا ہے, پھر جب یہ مادی سانچہ ختم ہو جاتا ہے تو روح واپس ادھر چلی جاتی ہے اور بالکل اپنی جگہ پر چلی جاتی ہے جہاں پر وہ تھی. تو یہ ارواح, یہ ہمارا ایک دائمی حوالہ ہے جو ہمیں خالق سے جوڑتا ہے. روح ایک دائمی حوالہ ہے کہ جو خالق سے جوڑتا ہے. جسم جو ہے یہ ایک عارضی حوالہ ہے کہ جو ہمیں مادیت میں گم کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور یہ کام یہ کوئی زبردستی نہیں کرتا, یعنی یہ اللہ تعالیٰ اس سے کرواتا ہے, اوکے, یعنی یہ جو کام ہے یہ وہ خود نہیں کرتا, یہ اللہ تعالیٰ اس سے کرواتا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. سورہ آل عمران کی 13 نمبر آیت ہے, اس کی طرف میں تھوڑا سا بعد میں آؤں گا. لیکن اب یہ جو ہمارا دائمی حوالہ ہے کہ ہم حیوانوں کی طرح نہیں ہے, ہمارا مقصد یہ نہیں کہ اس زندگی کو ہم آرام اور آسائش کے ساتھ بسر کریں. جس نے جتنی آسائش کے ساتھ زندگی بسر کی تو وہ اتنا ہی کامیاب ہے, اور جو اس زندگی میں جتنی تکالیف میں رہا وہ اتنا ہی ناکام ہے. یہ اسلام کا نقطۂ نظر نہیں ہے, یہ شیطان کا نقطۂ نظر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اللہ کے نزدیک تو کامیابی کا ایک معیار ہے, جو جہنم کے آگ سے خود کو بچانے میں کامیاب ہو گیا اور جنت میں داخلے کا مستحق ٹھہرا, فقط فاز, یقیناً وہ کامیاب ہو گیا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے, یہ دھوکے کا ایک ذریعہ ہے, یہ حقیقت نہیں ہے, اس میں دھوکا ہے. اب اس چیز کو, یہ ہمارا دائمی حوالہ ہے, اس دائمی حوالے کو یاد رکھنے کا نام تزکیہ نفس ہے. تزکیہ نفس کیا ہے؟ کہ ہم اس حوالے کو بھول نہ جائے. یہ جو ہمارا دائمی حوالہ ہے جو ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے, دنیا کی اس ان آسائشوں میں, ان پرکشش ترغیبات میں, سید قطب شہید نے اپنی تفسیر میں ایک بہت خوبصورت بات کہی ہے. وہ کہتے ہیں مستشرقین اورینٹلسٹ جو ہوتے ہیں, ان کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی جو آخری سورتیں ہیں ان میں بہت زیادہ ریپیٹیٹو نسیان, ریپیٹیشن ہے, یعنی ایک بات جو ہے وہ 20 اور 30 بار کہی گئی ہے. یعنی اگر آپ قرآن کے آخری سورتوں کو لے لیں تو ایک ہی بات ہے, وہ جنت کا نقشہ ہے, جہنم کا نقشہ ہے, اور وہ موت کس طرح آئے گی, اور اس کے بعد تو وہ کہتے ہیں کہ ایک بار کیوں نہیں کہی گئی, یعنی ایک بات جو ہے تو وہ 20 اور 30 بار کہی گئی ہے, تو اس میں یہ ریپیٹیٹیونیس یا ریپیٹیشن اتنی زیادہ کیوں ہے؟ سید قطب نے اس کے جواب میں وہ کہتا ہے کہ آپ تصور کیجئے کہ ایک آدمی ہے کہ جس کے پاس بہت کچھ ہے, بہت طاقتور, بہت دولت والا آدمی ہے. اب اس نے اپنے کچھ وفادار نوکروں کو, کہ جس کا سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے, یعنی اس کو, ان کو بھی وہ پالتا ہے, ان کے بچوں کو بھی وہ پالتا ہے, ان کو گھر بھی اس نے دیے ہے, ان کو تنخواہیں بھی وہ دیتا ہے, ان کو کھانا بھی سب کچھ دیتا ہے, وہ ان لوگوں کو بھیجتا ہے کہ آپ نے ایک بہت اہم مشن پر جانا ہے, اور فلاں جگہ سے آپ نے ایک خاص امانت آپ کو دی جائے گی, وہ آپ نے بڑے اہتمام اور بڑی حفاظت سے مجھ تک پہنچانا ہے, اور دیکھنا راستے میں بہت ساری چیزیں اور بہت سارے لوگ آپ کو غافل کرنے اور وہ امانت آپ سے لوٹنے کی کوشش کریں گے, لیکن آپ نے ان کے بہکاوے میں نہیں آنا. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ بالکل ہم کبھی نہیں آئیں گے, ہم تو آپ ہی کو جانتے ہیں اور کسی کو نہیں جانتے, آپ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے. الستُ بربکم قالوا بلیٰ. तो वो कहता है कि अब ये लोग चले गए हैं वहां से, उनको वो अमानत दी गई है कि ये बहुत अहम अमानत है, इसको किसी तरह जाय नहीं करना, इसमें खियानत नहीं करना, इसकी हिफाजत से गाफिल नहीं होना। अब ये लोग आ रहे हैं और एक दूसरे से बार बार कह रहे हैं कि इस अमानत में खियानत नहीं करना। इसमें रास्ते में एक जगह पर इनको कहते हैं कि वैसे भी प्यास और भूख और प्यास लगी है और थोड़ा सा आराम भी करना है, तो एक जगह ये आराम करने के लिए चले जाते हैं किसी सराय में। अब जब वहां जाकर बैठ जाते हैं तो वहां पर यानी मुख्तलिफ किस्म की मरगूबात इनको नजर आती हैं कि वहां पर खाने के बाद शराब भी है और उसके साथ रक्स सुरूर के महफले भी हैं और बाकी सब कुछ है। अब ये लोग उसी चीज में गुम हो जाते हैं और वो जो अमानत इनके पास है तो वो इसको उससे गाफिल हो जाते हैं। अब अगर इनमें से कोई बाहोश और बाशऊर आदमी बाकियों को समझाता रहे कि देखो ये क्या कर रहे हो, यहां पर तो हम चंद लम्हों के लिए आए हैं, हम तो एक बहुत अहम मिशन पर है, हमने वापस अपने मालिक के पास जाना है, उसको वो अमानत पहुंचानी है। ये कहते हैं कि कौन सा मालिक, कैसी अमानत, हम तो हमेशा से यहां थे, हम किसी मालिक को क्या जानते हैं, मालिक जाने और उसका काम जाने, ये चीजें असल चीजें हैं। तो वो आदमी फिर कहता है कि वो मालिक आप जरा याद करें जिसने हमें कहा था कि आप, और जिससे हमने ये वादा किया था कि हम आप ही के हैं, आप ही के ताबेदार हैं, हम आपके अमीन रहेंगे, खियानत नहीं करेंगे। वो कहता है कि हमें नहीं पता अगर आपने, और फिर वो उनसे कहता है, या ये सब गाफिल हो जाते हैं और मालिक किसी और को इनके पास भेजता है और वो इनको समझाता है कि मुझे उस मालिक ने भेजा है कि जिसके साथ आप लोगों ने वादा किया है, जिसने आपको इतनी अहम अमानत आपके सुपर्द की थी, जिसके हाथ में आपका सब कुछ है, आपके बाल बच्चे, आपके घर, आपकी जायदाद उसके पास है। और ये कहते हैं कि तो आप कि कौन सी अमानत, कौन सा मालिक, हम तो हमेशा से यही है और यही असली चीजें हैं, तुम भी इसमें गुम हो जाओ। अब अगर ये लोग हजार बार भी इन लोगों को इन्हीं अल्फाज में समझाए तो कोई नहीं कहेगा कि ये बार बार क्यों ये बात कर रहे हैं, यानी बार बार एक बात क्यों कर रहे हैं, कोई कहेगा इन लोगों को। इस तरह अल्लाह ताला फरमाता है कि इन्नहा तज़किरा, कि ये कुरान भी बार बार याद दिहानी करनी है कि आपको आपका असल हवाला याद दिला दे कि आप कहां से आए हैं, आपने कहां जाना है, आपने और आपको किस तरह बहकाया जाता है। فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, अल्लाह कहता है कि मैंने नफ्स को वो चीजें भी बताई हैं कि जिनके जरिए उसको बहकाया जा सकता है, وَتَقْوَاهَا, और उन बहकावों से किस तरह बचा जा सकता है, वो चीजें वो कुरान है। अब अगर यानी तज़किया जो है नफ्स को पाक करना, ये इस तज़किरे के बगैर मुमकिन नहीं है, यानी नफ्स को पाक करना कि आप एक लेक्चर आज सुन ले तो आप कहेंगे कि ये बात है मुझे समझ आ गई, और या आप किसी मुत्तकी आदमी को देखें और आप कहें कि इससे मुझे नहीं। कुरान को बार बार समझने और भरपूर अंदाज में समझने, इस तज़किरा ये याद दहानी, अब अगर आप इन उन लोगों की बात नहीं सुनते जो आपसे कहते हैं कि आपको खालिक ने भेजा था, आपको वो याद दिलाते हैं, आप सिर्फ उनकी शक्लें देख कर कहते हैं कि मैंने इनकी बात समझ ली कि ये कितने अच्छे लोग हैं और कितनी अच्छी बात मुझे समझा रहे हैं। अल्लाह ताला ने तज़किरा और तज़किया को इकट्ठा रखा है। ये सूरह अबस में अगर आप देखें, सूरह अबसा, अबसा व तवल्ला, उसमें अल्लाह ताला रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मलामत करने के बाद, कि जो एक आपको याद होगा कि अब्दुल्लाह इबन उम्म मक्तूम के जो सहाबा थे, तो वो आए, उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत यानी दुनियावी लिहाज से मोतबर लोगों के सामने बैठे थे, के साथ बैठे थे, उनसे बात कर रहे थे, इन्होंने आकर दीन का कोई मसला पूछा, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो नागवार गुजरा तो उन्होंने मुंह फेर लिया, जिसके जवाब में अल्लाह ताला ने ये सूरत नाजिल की कि अबसा व तवल्ला अन जाअहुल अअमा, के देखो इसने मुंह फेर लिया इसलिए कि एक अंधा आदमी उसके पास आ गया और इसके साथ दुनियावी लिहाज से मोतबर लोग बैठे थे। और फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो आते थे उनके महफल में, तो रसूल करीम सल्लम उठकर खड़े हो जाते और लोगों से कहते थे कि ये वो शख्स है कि जिसके बारे में अल्लाह ने मुझे मलामत किया है, यानी ये इतना मोतबर शख्स है कि इसकी वजह से अल्लाह ताला ने मुझे डांटा है एक लिहाज से। तो उसमें यानी उस सूरत में अल्लाह ताला फरमाता है, वमा युद्रीक लअल्लहु यज़क्का औ यज़क्करु फतनफअहु ज़िक्रा, कि ए पैगंबर तुझे क्या मालूम कि जो शख्स, जो अंधा शख्स तुम्हारे पास आ गया वो तज़किया चाहता था, یعنی یہ لوگ تمہارے ساتھ سودا کرنا چاہتے تھے اور وہ شخص تزکیہ نفس چاہتا تھا. اب تم نے سودا کرنے والوں کے لیے کہ جو طاقت کا سودا جو ایک معاہدہ کرنا چاہتے تھے ان کو ترجیح دی, اور وہ شخص کے جو تزکیہ نفس چاہتا تھا اس کو آپ نے نظر انداز کیا. او یا ذکر و فتنفعہ الذکرا, یا کم از کم وہ تذکیر چاہتا تھا. اس سے بعض مفسرین نے یہ بات نکالی ہے کہ تذکیر جو ہے یہ پہلا مرحلہ ہے, تزکیہ اس کے بعد آتا ہے. یعنی یا تو اس نے تذکیر پہلے سے لی تھی, تزکیہ چاہتا تھا, یا وہ تذکیر وہ چاہتا تھا کہ آپ اس کو پھر سے وہ یاد دہانی کرا دیں جس یاد دہانی کے لیے میں نے آپ کو بھیجا ہے. اور اسی سورت کی 11ویں آیات میں اللہ تعالیٰ قرآن کا یہ تعارف کرتا ہے, کلا انہا تذکرہ, کہ یہ قرآن تو یاد دہانی ہی ہے, اس کے سوا کچھ نہیں. انہا تذکرہ, یہ قرآن تو اسی یاد دہانی کے لیے آیا ہے کہ آپ کو یہ یاد دلا دے کہ آپ جانوروں جیسے نہیں ہے کہ کھا لے پی لے سو لے اور دنیاوی زندگی میں عیش و آرام کے سامان پیدا کرے اور پھر چلے جائے اس دنیا سے. یہ اس طرح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جس طرح فرمایا ہے, جو بات میں نے ابھی کہ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ, کہ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اللہ نے ان کے ذریعے انسانوں کو آزمایا ہے. یہ اس دنیا میں فتنے کا سامان ہے, آزمائش کا سامان ہے. اس کو جب آپ جائز حد تک لے لیں گے تو یہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے کامیابی میں, لیکن جب آپ ان کے پیچھے پڑ جائیں گے, ان کو اپنا ہدف بنا دیں گے, تو آپ تزکیہ نفس کے راستے سے ہٹ کر نفس کو گمراہ کرنے, نفس کو تباہ کرنے کے راستے پر چلے جائیں گے. انہی چیزوں کا اب روح اور جسم کا یہ کشمکش جاری رہے گا. ہم نے اس کشمکش سے گزرنا ہے, اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اور اس کشمکش کا جو نتیجہ ہوتا ہے یہی انسان کا اصل انجام ہوتا ہے. یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ پر فرمایا ہے کہ فَأَمَّا مَن طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, کہ جس آدمی نے سرکشی کی اور اس نے دنیاوی زندگی کو اخروی زندگی پر برتری دی. سرکشی کا یہ واحد وہ ہے یعنی پیمانہ ہے کہ جو دنیاوی ایک چیز ہے کہ جس سے آپ کی دنیاوی زندگی میں آپ کو سہولت مل سکتی ہے, آپ کو آرام مل سکتا ہے, آپ کو اس کے سے فیسیلیٹیشن, اطمینان, دنیاوی مادی اطمینان, لیکن آخرت اس سے تباہ ہوتا ہے. اس کو اگر انسان نہ چھوڑے کہ اللہ کے ساتھ دیکھا جائے گا فی الحال تو اصل چیز یہ ہے, یہ اپروچ جو ہے تو یہ انسان کو لازماً تباہی کی طرف لے جاتا ہے. یہ اس کی روح کو قتل کر دیتی ہے اور جسم کو روح پر حاوی کر دیتی ہے, غالب کر دیتی ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, اور جو شخص اپنے رب کے آگے ڈر کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا, من خاف مقام ربی ہی, کہ میں نے اپنے رب کے سامنے پیش ہو کر یعنی جو اس وعدے کو یاد کرتا رہا جو اس کی روح نے اللہ کے ساتھ کیا, جو روح کی دائمیت پر یقین کرتا رہا کہ روح موت کو سمجھے ہیں غافل, اختتام زندگی ہے یہ, شام زندگی صبح دوام زندگی, کہ مرنے کے ساتھ بات ختم نہیں ہوتی, آگے میں نے اپنے رب کے سامنے جا کر کھڑا ہونا ہے, اس کو حساب دینا ہے. جو اس سے ڈر گیا, وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, اور اس کے نتیجے میں اس نے نفس کو خواہشات کی غلامی سے روکا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ قرآن میں جہاں تذکرہ ذکر کا لفظ جو آیا ہے, ذکر کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو یاد کرنا, بلکہ ذکر کا مطلب ہے اللہ کو یاد رکھنا. یہ نہیں کہ یعنی یہ کرنا بھی رکھنے کی طرف ایک سٹیپ ہے, لیکن بذات خود مقصود نہیں کہ جہاں ذکر کی فضیلت ہے تو یہ نہیں کہ آپ بار بار اللہ اللہ کرتے رہیں, یہ کہ آپ کو اللہ ہر بات میں اللہ کو یاد رکھے. اللہ کو یاد کرنا نہیں بلکہ اللہ کو یاد رکھنا, یہی اسلام کی روح. یہ تذکرہ کی اس لیے اتنی اہمیت ہے, اس لیے قرآن کو بھی تذکرہ, کہ آپ اس کو یاد رکھیے کہ میں نے اپنے رب کے سامنے پیش ہو کر ایک ایک بات کا جواب دینا ہے. اب اس کشمکش میں انسان تین مختلف مقامات پر ہو سکتا ہے, یہ آخری بات ہے جس کے ساتھ پھر میں اجازت لوں گا. انسان تین مختلف مقامات پر ہو سکتا ہے اور ہم میں سے ہر ایک نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ میں کہاں ہوں ان مقامات پر. ایک ہے نفس امارہ، ایک ہے نفس لوامہ، ایک ہے نفس مطمئنہ. یہ تینوں قرآنی اصطلاحات ہیں. نفس امارہ سورہ یوسف کے 53 آیات میں ہے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. نفس امارہ وہ نفس ہے کہ جب انسان خواہشات کا غلام بن جائے، اس کی روح اور اس کا ضمیر جو ہے وہ ختم ہو جائے، مر جائے، وہ نہ اس کو برائی سے روک سکے اور نہ اس کو برائی پر ملامت کر سکے، بلکہ برائی میں اس کو مزہ آنا لگے، اچھے اور برے کی تمیز اس کے اندر ختم ہو، تو وہ نفس امارہ ہے. نفس لوامہ وہ نفس کے جو یعنی انسان اس کی روح کی طاقت اتنی نہ ہو کہ وہ برائی کرنے سے پہلے اسے ہمیشہ برائی سے روکے، برائی اس کے یعنی شیطان کو اتنا اس میں دخل ہو کہ وہ برائی کو پرکشش بنا کر اس کے سامنے پیش کرے اور اسے کسی طرح بہکا کر برائی پر آمادہ کرے، لیکن برائی کرنے کے بعد ہمیشہ وہ ملامت ہو، خود کو ملامت کرے، برا محسوس کرے، توبہ کی طرف راغب ہو، اس کو احساس ہو کہ یہ میں نے اچھا نہیں کیا، مجھے اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اللہ کے خوف سے، کسی دوسرے خوف، قانون کے خوف سے نہیں، معاشرے کے خوف سے نہیں، بدنامی کے خوف سے نہیں، کہ یہ میں نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، یہ میں نے گناہ کیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، آئندہ میں نہیں کروں گا، کہ جو گناہ کرنے کے بعد اس کو، اور یہ بہت عظیم نفس ہے جس کی اللہ نے سورہ قیامہ میں قسم کھائی ہے، سورہ قیامہ کی دوسری آیت، لا اقسم بالیوم القیامۃ ولا اقسم بالنفس اللوامۃ. اللہ کہتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں اس نفس کی کہ جو انسان کو برائی کے بعد ملامت کرے، کہ جو انسان کو ملامت کرے. یہ ایسا نفس ہے کہ جو اور اکثریت کا نفس ادھی میں، یعنی ہم ہونا کہ اکثریت انسانوں کا جو ہے تو یہ لوامہ میں آتا ہے. یعنی پھر جو تیسرا نفس ہے وہ نفس مطمئنہ. نفس مطمئنہ تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی غنیمت ہے. سورہ البلد میں آیت نمبر 27 میں جو آخری آیت ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حساب کتاب سے پہلے جو وہ لوگ کہ جو ہمیشہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کے احساس ان پر اتنا غالب ہو کہ وہ ہر عمل سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ میں اپنے رب کے سامنے اس کا کیا جواب دوں گا، تو کبھی اس خوف کے احساس سے وہ نکلتے ہی نہیں، اس لیے وہ برائی کی طرف راغب ہی نہیں ہوتے، اور اگر راغب ہوتے تو فوراً توبہ کر دیتے ہیں اس کے کرنے سے پہلے. نفس مطمئنہ. تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو براہ راست کہے گا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ، کہ اے نفس مطمئنہ تو ہمیشہ روح ہی رہی، تجھ پر ہمیشہ روح ہی غالب رہی، اس لیے سیدھے اپنے رب کی طرف لوٹ جا بغیر کسی رکاوٹ کے. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تو میرے بندوں میں ہمیشہ رہا، اس لیے میرے جنت میں ڈائریکٹ داخل ہو جا. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم ان تین مقامات میں ہم کہاں کریں. ہمیں اللہ توفیق دے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا ہوگا کہ جو خود کو نفس مطمئنہ کے درجے پر پالے. لیکن اگر ہم نفس لوامہ میں ہیں تو پھر بھی ہمیں تھوڑا سا یعنی وہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم نفس لوامہ میں ہیں، جنت اور فلاح اور نجات کی امید کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم نفس امارہ میں چلے گئے ہیں کہ ہمیں برائی اور بھلائی کی تمیز ہی نہیں ہے، ہم برائی کر کے اللہ کے احکام سے سرکشی کر کے اور شیطان کے جال میں پھنس کر ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ہم اس میں پھنس گئے ہیں، اور شیطان سب سے بڑا جو شیطان کا جال ہے اس وقت وہ مادہ پرستی ہے. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں ایک بار صحابہ بیٹھے تھے، مشہور حدیث ہے آپ نے ضرور سنا ہوگا، کہ انہوں نے کہا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب یہ غیر مسلم اسلام کے دشمن مسلمانوں پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح مدتوں کی بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، تو صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول کیا مسلمان تعداد میں کم ہوں گے؟ انہوں نے کہا کہ تعداد میں وہ اتنے کہ سمندر کے کنارے جو ریت کے ذرے ہوتے ہیں اس سے زیادہ ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ کیا وسائل میں کم ہوں گے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ سونے اور چاندی میں کھیل رہے ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر کیا ہوگا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں وہن آئے گا۔ تو ایک صحابی نے پوچھا کہ وَمَلْ وَحْنُ یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول وَحْن کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا کہ حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا سے محبت اور موت کا خوف۔ جب ہم دنیا سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں تو لازماً ہم موت سے ڈرتے ہیں، کیونکہ روح کو ہم نے تیار نہیں کیا ہے کہ وہ واپس جائے اپنے مقام پر، اپنے مبدا پر واپس جائے، اس کے لیے ہم نے روح کو تیار نہیں۔ تو شیطان کے یہ بہکاوے بڑی خوبصورت ہوتے ہیں، ہم اپنی اولاد کو، اپنے خاندان کو، ان چیزوں کو کہ جن کے آخرت میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، اللہ نے ہمیں ان کے ساتھ جو کچھ کرنے کا حکم دیا ہے کہ ان کی تربیت کرے، ان کی تعلیم کرے، ان کی تقویٰ کا بندوبست کرے، ہم وہ نہیں کرتے۔ سب سے پہلے میں وہ ان چیزوں کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں جن چیزوں کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، ان کے رزق کا، ہم ان کے نسل در نسل کے رزق کا کے چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ جو میرے بچے ہیں ان کے اگر بچے ہو جائے تو ان کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ وہ دن یاد کرو کہ جب ایک انسان اپنے ماں باپ سے، بچوں سے، بھائیوں سے سب سے بھاگتا پھرے گا، ہر ایک اپنے پسینوں میں اتنا ڈوبا ہوا ہوگا کہ کسی دوسرے کی اس کی پرواہ نہیں ہوگی۔ اور ایک ڈاکٹر ہی نے ایک دوسرے ڈاکٹر کے بارے میں سنایا تھا مجھے یہ لطیفہ، تو لطیفہ نہیں بلکہ ایک یعنی فکر ابھارنے والا ایک واقعہ ہے۔ اس نے کہا کہ ایک ڈاکٹر تھے تو وہ بہت زیادہ کلینک میں مصروف ہوتے تھے، اور اس کا کلینک بہت یعنی پریکٹس بڑا زبردست چلتا تھا۔ تو ایک بار لیکن اس کے اندر پھر بھی وہ تھوڑا سا احساس اور اس کی چنگاری تھی، تو ایک دفعہ اس نے ایک دوسرے ڈاکٹر سے کہا کہ اگر میں، مجھے لگتا ہے کہ اگر میں مر جاؤں گا تو میرے بچے جو ہے تو چار پانچ دن تک تو ان کو کچھ احساس ہی نہیں ہوگا کہ کچھ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، لیکن پانچویں چھٹی دن وہ اپنی ماں سے پوچھیں گے کہ وہ جو بھوڑا جو فروٹ کی تھیلیاں ہاتھ میں لے کر رات گئے آتا تھا گھر میں، وہ تو نہیں آتا، کئی دن ہو گئے ہیں۔ کیونکہ اس نے کہا کہ میرے بچوں کے لیے میں ایک بوڑھا ہوں، کیونکہ ان سے کبھی میری ملاقات نہیں ہوتی، پورا دن میں اپنی کمائی میں مصروف ہوتا ہوں، رات کو جب میں آتا ہوں تو وہ آدھے سوئے اور آدھے جاگے ہوتے ہیں، صبح جب میں نکلتا ہوں تو وہ سوئے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ اپنے اسکول جاتے ہیں، تو وہ جب مجھے دیکھتے ہیں آدھ کھلی آنکھوں سے تو میں رات کو دیر سے آتا ہوں اور فروٹ اور سبزی کی تھیلیاں میرے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ تو وہ اپنی ماں سے پوچھیں گے کہ وہ جو بوڑھا جو ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں تھیلیاں ہوتے ہیں وہ تو نہیں آتا۔ تو ان چکروں میں ہم اپنی پوری زندگی خراب کر کے رکھتے ہیں۔ اس لیے تزکیہ نفس یہ ہے کہ ہمارا سفر امارا سے مطمئنہ کی طرف ہو، اگر ہم اس سے جا رہے ہیں تو ہمارا تزکیہ نفس ہو رہا ہے، لیکن اگر ہم امارا ہی میں پنسے ہوئے ہیں یا مطمئنہ کی طرف جا کر واپس اس کی طرف جا رہے ہیں تو ہم تزکیہ نفس سے دوسرے طرف جا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے اور ہمارے نفس کو پاکیزہ کرنے میں ہماری مدد کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔